بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی سورہ قاف کی ابتدائی 18 آیتوں کی تشریح و تفسیر آپ گزشتہ 2 قسطوں میں سن چکے ہیں. اب ان سے اگلی 14 آیات یعنی آیت نمبر 19-35 کی تفسیر سماعت فرمائیے. یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 26 جون 1966 کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ.
جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت تحيد. اور آ گیا موت کا سکرہ. سکرہ کہتے ہیں اس بے ہوشی کو جس میں آدمی کی عقل غائب ہو جائے. تو آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت تحید، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگ. اوپر سے جو سلسلہ کلام آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے آخرت کے امکان کے دلائل مختصرا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائے اور آسمان میں ایسا مستحکم نظام ہے جس میں کہیں کوئی درار اور کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے روئیتی کی طاقت بخشی اور زمین کے اوپر پانی نازل کر کے اس کے اندر ہر طرح کی نباتات اگائیں. تو جس خدا نے یہ کام کیا ہے اس کے متعلق تم کیسے یہ تصور کرتے ہو تو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یہ آخرت کے امکان کی پہلے دلیل پیش کی، اس کے بعد پھر تاریخی استدلال کیا آخرت پر، یعنی اس سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان سب نے آخرت کا انکار کیا، اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار سب تباہ. یہ مسلسل تاریخ جس میں یہ نظر آتا ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے وہ آخر کار اخلاقی زوال کی اس انتہا کو پہنچی کہ جہاں کوئی صورت زمین کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کر دینے کی اس کی سوا نہ رہی کہ عذاب الہی نازل ہو اور اسے ختم کر دیا جائے. یہ مسلسل تجربہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ آخرت کا انکار حقیقت اور واقعے کے خلاف ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آخرت کا جو قوم بھی انکار کرے وہ رفتہ رفتہ اس طرح ظلم میں گرے جہاں وہ تباہ ہو. اس کے بعد پھر آخرت کے حق میں عقلی استدلال کیا گیا، فرمایا گیا کہ کیا ہم پہلی تخلیق میں عاجز تھے، پھر کس بنا پر تم شک کرتے ہو اس بات میں کہ دوبارہ ہم نہیں بنا سکیں گے. پہلی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا عاجز رہنا اسی بات سے ظاہر ہے کہ ہم سب موجود ہیں اس دنیا میں، یہ سورج اور چاند موجود ہیں، یہ زمین موجود ہے، یہ انسان موجود ہیں، حیوانات موجود ہیں. ان کا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اس پہلی تخلیق سے عاجز نہیں تھا تو دوسری تخلیق سے کیسے عاجز ہوتا؟ اگر وہ عاجز تھا نعوذ باللہ تو وہ پہلی تخلیق میں کر سکتا. یہ اپنی استدلال. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم چاہے آخرت کو مانو چاہے نہ مانو, امر واقعہ اس سے نہیں بدلتا. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں سورج کو نہیں مانتا تو سورج غائب نہیں ہو جائے گا اس کے نہ ماننے, سورج تو موجود رہے گا. یہ اپنی حماقت کی بات کر رہا ہے کہ سورج نہیں. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہوگی تو اس کے یہ کہنے کی وجہ سے آخرت آتے آتے رک نہیں جائے گی, اس کو تو باہر کھانا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے سامنے جا کے جواب دے. ابھی سلسلے میں پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, ورنہ الگ ما توسوس به نفسہ, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات پھٹکتے ہیں وہ تک ہم جانتے ہیں. یعنی یہ ہمارا پیدا کرتا ہے, ہم سے اس کی کوئی چیز چھپی نہیں. ورنہ نو اقرب الیہ من حبل الورید, اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب. یعنی ہمارا علم اور ہماری قدرت, ان دونوں چیزوں نے اس کو اس طرح سے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے کہ اس کی شہرت بھی اس سے اتنی قریب نہیں ہے جتنے کہ ہم اس سے قریب ہیں اپنے علم اور اپنی قدرت. ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑتا اس کی بات سننے کے لیے, براہ راست ہم سن رہے ہیں اس کی بات. ہمیں کسی آلے کی یا کسی ذریعے کی ضرورت نہیں, کسی واسطے کی ضرورت نہیں اس کے خیالات معلوم کرنے کے لیے. ہم براہ راست بھی کچھ اس کے دل میں خیالات آتے ہیں. ہمیں اس کو پکڑنا بھی ہوگا تو کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑے گا اسے پکڑنے کے لیے. وہ پورا کا پورا ہماری گرفت میں ہے, جس وقت ہم چاہیں اس کو ڈر لیں. اس کے ساتھ دوسری حقیقت ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست جانتا ہے ہر چیز کو. دوسری حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے جو اس کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرتے ہیں, ایک ایک فعل, ایک ایک قول, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. پورا اس کا نامہ اعمال تیار. آدمی کو چاہے اس کی خبر ہو چاہے نہ ہو, اس کو چاہے اس کا احساس ہو یا نہ ہو, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ایک شخص اپنی جگہ یہ سمجھ لے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی نہیں ہو رہا. آدمی کو اپنے جسم تک کی خبر نہیں ہوتی کہ میرے جسم میں کہاں رسولی بن رہی ہے. جب وہ بڑھ کر اپنا اثر دکھاتی ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ رسولی بن رہی تھی. اس کو اپنے جسم کی یا اس کے اپنے وجود کے اندر پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تیار ہے. تو ایک آدمی کا اپنی جگہ یہ سمجھ لینا کہ کچھ نہیں, نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی فرشتے, تو اس کے امر واقعہ تو نہیں بدل جاتا. خدا براہ راست بھی جانتا ہے اس کو, اور خدا کے فرشتے بھی اس کا ریکارڈ. اس ریکارڈ کے متعلق پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اور اس بات کو اچھی طرح بے نشین کر لیجیے کہ آدمی کا اپنا جسم اور اس کے گرد و پیش جتنی چیزیں ہیں, ان میں سے ہر چیز گویا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے ٹیپ ہے اور فلم ہے. ہر چیز کے اوپر نقوش تھا. ایک آدمی کی زبان سے جتنے الفاظ نکلتے ہیں, جو کچھ وہ کہتا ہے, وہ جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں اس کے نقوش تک ہے. اسی طرح سے آدمی جو کچھ بھی حرکت, جو کچھ بھی کام کرتا ہے, اس کے بھی نقوش ان تمام چیزوں پر ثبت ہو جاتے ہیں جن سے اسے کوئی واسطہ ہو, کوئی رابطہ پیش آئے, اور اس کے اپنے جسم پر بھی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے کی بات ہے کہ یہ سارے نقوش جمع ہو کر پھر آدمی کے سامنے سب کچھ رکھ دیا, اس کی اپنی آواز میں سنوا دیا جائے کہ تم نے فلاں کیا بات کہی, اور اس کی اپنی شکل میں دکھا دیا جائے کہ تم کس طرح سے اپنے گھر سے چلا اور کیسے چل کے گیا, اور کس طرح سے تم نے نقب لگائی, وہ کیسے گھر میں گھسا, اور کس طرح تم نے چوری کی, اس کا سارا کا سارا دکھا دیا جس کا وہ انکار ہی نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام ریکارڈ تمہارا تیار ہے اور ہم براہ راست بھی جانتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت, اس کے بعد یکایک وہ وقت آتا ہے کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر آ جاتی ہے. یعنی جو ہمارے حق لازمن پیش آنا ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیش آ جاتا ہے. رالے کا معقول تمین ہو شہید, یہ وہی چیز ہے کہ جس سے تو بھاگتا. باوجود اس کے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مرنا ہے اور ہر آدمی کی آنکھوں کے سامنے لوگ مرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آدمی یہ فرض کرتے ہوئے کام کرتا ہے کہ مجھ پر یہ وقت ہے. اس کے دماغ سے یہ بات نکلی رہتی ہے اور وہ اس تصور سے بھاگتا ہے کہ کسی وقت یہ ساعت میرے لیے آئے, لیکن بارہ یہ امر حق ہے اور اس کو ایک وقت آنا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اب سور پھونکا گیا. یہ وہ دن ہے جس کا جس سے ڈرایا گیا. وعید عربی زبان میں سزا کی دھمکی کو کہتے ہیں. سزا کا وعدہ, یہ کہ تم کو سزا دی جائے گی, تم کو پکڑا جائے گا, یہ وعید ہے. تو وہ دن ہوگا وعید کا جس سے تم کو ڈرایا جاتا ہے, جس کی پکڑ. یہاں سور سے مراد وہ نفخ سور ہے جس کے بعد سب انسان اٹھ کھڑے. سور کے ایک تین مرحلے بیان کیے گئے ہیں قرآن حدیث میں. ایک مرحلے میں سب کے سب جاندار بے ہوش ہو کے گر جائیں گے, دوسرے مرحلے میں یہ سارا نظام عالم گرم برم ہو جائے گا, تیسرے مرحلے میں جب سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ تمام لوگ جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب دوبارہ زمین پر کھڑے. تو یہاں وہ نقش سور مراد ہے کہ جس کے بعد تمام انسان زندہ ہو کر کھڑے. ذالک یوم الوعید, یہ وہ دن ہے کہ جس سے لوگوں کو متنبہ کیا جائے, جس سے لوگوں کو ڈرایا جائے. وجاءت کل نفس معها سائق وشهید, اور ہر متنفس اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. یعنی ایک ایک انسان دو دو فرشتوں کے درمیان پکڑا ہوا ہے. ایک فرشتہ اس کو ہانک کر لا رہا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس کے اوپر گواہی دینے والا کہ یہ کس قسم کا آدمی تھا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, یہ چیز ہے کہ جس سے تو غفلت میں تھا. فكشفنا عنك غطاءك, آج ہم نے تیری نگاہوں سے وہ پردہ ہٹا دیا جو اس پر پڑا. فبصرك اليوم حديد, اب تیری بینائی آج بہت تیز ہے. یعنی اس وقت انسان اس معاملے سے غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ کبھی کوئی نفس سور ہونا ہے, کبھی ہم کو دوبارہ اٹھنا ہے, کبھی ہم کو دو دو فرشتوں کے نگرانی میں حاضر ہونا ہے. یہ چیز آدمی اس سے غافل ہے, اس کو بھولے. اس کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں, کسی عدالت میں میری پیشی نہیں ہونی, کہیں مجھ کو حساب نہیں دینا. یہ پردہ آج پڑا ہوا ہے, لیکن اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھے, اس وقت اس کی اپنی آنکھیں دیکھیں گی اس بات کو کہ وہ سب کچھ جس کی خبر انبیاء علیہ السلام دے رہے تھے وہ اسی طرح سے حقیقت ہے اور یہ پیش آ گئی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد, اور اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ میرے پاس حاضر ہے, مہیا ہے. قرین کا لفظ اس فرشتے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جو اس کو لے کر آئے گا, اور قرین کا لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہے. لیکن یہاں سلسلہ بیان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قرین کا لفظ اس فرشتے کے معنی میں لینا زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے جو اس کو لے کر حاضر ہوگا, جس کے ساتھ اس کا نام اعمال ہوگا, جو اس پر گواہی دینے والا ہوگا. اس فرشتے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا زیادہ ٹھیک ہے. یعنی وہ آ کر وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی پیشی میں اس کو لے کر آئے گا تو وہ آ کر کہے گا کہ جو آدمی میری سپردگی میں تھا وہ یہ حاضر ہے، اس کو میں لے آیا. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مرید الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان دونوں فرشتوں کو، ایک فرشتہ جو اس کو لے کر آنے والا ہے اور ایک فرشتہ جو اس پر گواہ ہے، ان دونوں فرشتوں کو حکم دے گا کہ ڈال دو جہنم میں ہر اس شخص کو جو کفار تھا، عنید تھا، مناع للخیر، معتد مرید. یہ بیچ میں پوری داستان چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوگا، گواہیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تمام مجرموں کے معاملے میں. یہ سب داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے. فرمایا گیا کہ آخری طور پر جو حکم دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دو ان صفات کے آدمی. کفار، کفار کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے اور یہاں دونوں معنی مراد ہیں. کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ناشکری کے معنی میں بھی، اور کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے انکار حق کے معنی میں، اور یہ دونوں معنی یہاں مراد ہیں. ڈال دو جہنم میں ہر اس شخص کو جو کفار تھا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر پلا، ساری عمر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہی کی بدولت زندہ رہا اور دنیا میں کام کیا اور اسی خدا کی ناشکری کرتا، اور اس کے سامنے حق انبیاء لے کر آئے اور دلائل سے اس کے سامنے پیش کیا لیکن اس کو ماننے سے اس نے صاف صاف انکار کیا، تو ایسے شخص کو جہنم میں ڈال. عنید، جو صرف کفر کرنے پر جس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے حق کو پھیلانے کی کوشش کی ان کا وہ دشمن بن. عنید اناد کے لفظ سے، آپ اردو زبان میں بھی اناد کے لفظ بولتے ہیں، یعنی جو حق کا دشمن تھا، صرف ناشکری کرنے پر اصرار نہیں کر رہا تھا، صرف کفر اور انکار حق پر مصر نہیں تھا بلکہ حق کے ساتھ اس کو دشمنی تھی، ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتا تھا جو حق کے لیے کام کرنے والا ہو یا حق کی آواز بلند کرنے والا، تو اس طرح کے آدمی کو جہنم میں. دوسرے مناع للخیر، جو بھلائی سے روکنے والا. خیر کا لفظ بھی یہاں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خیر کا لفظ عربی زبان میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر مال کے معنی میں اس کو لیا جائے تو مناع للخیر سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا مال کبھی حق کے راستے میں صرف نہیں ہوا، جس کا مال کسی کا حق ادا کرنے کے لیے صرف نہیں ہوا، جس نے اپنے مال میں سے کبھی خدا کا یا بندوں کا حق نہیں نکالا. دوسرے معنی مناع للخیر کی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود نیکی اور بھلائی سے رکنے والا تھا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بھلائی سے روکتا. سب سے بڑی بھلائی اسلام ہے کہ اسی سے لوگوں کو روکتا تھا اور اس کے علاوہ نیک کاموں سے لوگوں کو روکتا تھا. کوشش اس کی یہ ہوتی تھی کہ بدی کو فروغ نصیب ہو اور جو آدمی نیکی کرنے والا ہو اس کو ہر طرح سے ڈسکریج کرے، اس کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالے، اس کو ہر طریقے سے تنگ کرے تاکہ وہ بھی نیکی سے باہر آئے. معتدل، اعتداء کہتے ہیں اپنی حد سے گزر جانے کو، تجاوز کرنے کو، دوسروں پر زیادتی کرنے کو. تو وہ دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرنے والا تھا، زیادتی کرنے والا تھا. مرید، شک کرنے والا، یعنی خدا اور رسول اور آخرت اور وحی اور ہر چیز کے اندر اس کو شک. مرید کے معنی بھی دو ہیں، ایک معنی خود شک کرنے کے ہیں، دوسرے معنی دوسرے کے دل میں شک ڈالنے کے. اور یہ دونوں معنی اس کے کہ خود بھی شک کرتا تھا حقائق میں جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسی بحثیں کرتا تھا، ایسے طریقے اختیار کرتا تھا کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ کا اور رسول کا ماننے والا ہو یا اللہ اور رسول کی بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو، اس کے دل میں شک ڈالے، کسی نہ کسی کا طرح کا وسوسہ اس کے دل میں چھوڑ دے
تاکہ وہ بھی حق کو قبول نہ کرنے پائے، وہ بھی اسی شک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس میں یہ خود ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنائے. قطع نظر اس کے کہ وہ انسان الہ ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ پتھر، درخت، دریا، پہاڑ، کوئی چیز ہو، بہرحال خدا کے سوا دوسروں کو اس نے اپنا الہ اور اپنا معبود بنایا. ایک خدا کو تو نہیں مانا، باقی ہر ایک کو مانا. تو یہاں گن کر بتا دیا کہ کون لوگ جہنم کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ڈالو جہنم میں ہر اس شخص کو جو کفار تھا، ناشکرا تھا اللہ کا اور حق کا منکر تھا، جو عنید تھا، جس کو حق سے دشمنی تھی، جو بھلائی سے روکنے والا اور دوسروں کو بھلائی سے روکنے والا تھا، جو دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنے والا تھا، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والا تھا، جو حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حقیقتوں میں شک کرنے والا، اور جس نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا الہ بنایا، ایسے لوگوں کو جہنم ہے. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو سخت عذاب میں ڈالو. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اس کے ساتھی نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکلا ہوا. یہاں قرین سے مراد شیطان، وہ شیطان کے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس کو اکساتا ہے برائیوں پر، جو اس کو حق سے روکتا ہے، جو اس کے دل میں شکوک ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے غلط کاموں کی طرف، اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے نیکی اور بھلائی اختیار کرنے سے، اس کو قرین قرآن مجید میں کہا گیا. یہاں قرین سے مراد وہ شیطان، اور جو سلسلہ بیان ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک جھگڑے اور مخاصمت کو جو انسان اور اس کے ساتھی شیطان کے درمیان ہو، اس کو یہاں مختصر کر کے بیان، یعنی یہ آدمی وہاں جا کر جس وقت اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو یہ وہاں جا کر اپنی طرف سے یہ عذر پیش کرے گا کہ حضور، یہ شیطان جو میرے ساتھ لگا ہوا آیا ہے، یہ شیطان تھا کہ جس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے سرکش بنایا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ہر وقت لگا ہوا تھا اور میرے دل میں شکوک ڈالتا تھا، میرے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، میرے دل میں طرح طرح کی غلط ترغیبات ڈالتا تھا، غلط ٹیمپٹیشنز مجھے دیتا تھا. وہ اس کے اوپر یہ معذرت پیش کرے، اور اس شیطان کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ خدایا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود گمراہی میں بہت دور نکلا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اندر کوئی چیز تخلیق تو نہیں کر سکتا تھا جو اس کے اندر خود موجود نہ ہو. اس کے اندر گمراہی کو پسند کرنے کا مادہ موجود تھا جس کو میں نے اپیل کیا اور اس نے میرے اپیل کو قبول کیا. اگر یہ خود گمراہی قبول کرنے کی طرف مائل نہ ہوتا، گمراہی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا، اس کے اندر بری خواہشات موجود نہ ہوتی، اس کے اندر حق سے تنفر موجود نہ ہوتا، یہ برائیوں کی طرف خود راغب نہ ہوتا، تو میں کیسے اس کو بہکا سکتا ہوں؟ میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں لے گیا تھا برائی کی طرف، یہ برائی کی طرف جانا چاہتا تھا، میں نے اس کو ترغیب پیش کی اور یہ اس کی طرف پھسل گیا. یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر شیطان کا یہ جواب تھا. ایک جگہ فرمایا گیا کہ شیطان یہ کہے گا کہ ماں کان علی علیکم من سلطان، میری کوئی اتھارٹی تمہارے اوپر نہیں تھی، میرا کوئی اقدار تمہارے اوپر نہیں تھا، تم میری گرفت میں نہیں تھی کہ میں تمہیں زبردستی پکڑ کے لے گیا ہوں، تم نہ جانا چاہتے تھے اور میں پھسلا کر تمہیں لے گیا، کھینچ کر تمہیں لے گیا. تو یہ جواب شیطان کا. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، اب میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں تم سب کو پہلے ہی متنبہ کر دیا، پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، شیطان کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ تو آج سرکشی کر رہا ہے اور چیلنج دے رہا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا اور جہنم کی طرف لے جاؤں گا اس کو، تو یہ کام اگر تو کرے گا تو یہ انجام دے رہا ہوگا. انسان کو بھی متنبہ کر دیا تھا کہ اگر تو شیطان کے کہنے پر چلے گا اور اس کی اطاعت کرے گا تو یہ تیرا انجام ہوگا. تو ہم نے دونوں ہی کو خبردار کر، اب ہمارے پاس جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. اب نہ انسان یہ معذرت پیش کر سکتا ہے کہ میں گمراہ نہیں تھا، اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا، نہ شیطان یہ معذرت پیش کر سکتا ہے کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود گمراہ ہوا. حقیقت یہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں قصوروار ہیں. اس نے لالچ دلایا اور اس نے لالچ قبول کیا، اس نے گمراہ کیا اور یہ گمراہ بنا، اس نے سرکش بنانے کی کوشش کی اور یہ سرکش بنا، تو دونوں قصوروار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دونوں کو متنبہ کر دیا تھا، میرے پاس جھگڑا کرنے کے لیے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی مطلب یہ ہے کہ جو میں ابھی حکم دے چکا ہوں کہ ڈالو ان کو جہنم میں، یہ حکم اب بدلا نہیں جا سکتا. تمہاری ان معذرتوں کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو حکم میں نے دیا ہے وہ واپس لے لیا. وَمَا أَنَا بِظُلَّامِ الْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہاں دیکھیے الفاظ استعمال کیے گئے ظلام کے، کہ میں اپنے بندوں پر بڑا زبردست ظلم کرنے والا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے ظالم تو ہوں ظلام نہیں، یہ مطلب اس کا نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں پر ظلم کرے تو پھر تو بہت بڑا ظالم ہوا. دوسرا، اگر کوئی کسی دوسرے انسان پر، کسی دوسرے شخص پر ظلم کرے تو وہ تو ظالم ہوگا، لیکن جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، جو رب ہے، بندہ جس کا اپنا ساختہ پرداختہ ہے، اس کے اوپر اگر خود ربی ظلم کرنے پر اتر آئے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ تو ظلام ہوا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے حق میں ظلام نہیں ہوں. یعنی اگر کسی کو سزا دے رہا ہوں، جس کو سزا دے رہا ہوں وہ حقیقت میں عذر انصاف اس کا مستحق ہے کہ اس کو سزا، بلا وجہ میں کسی کو سزا نہیں دے رہا. یوم نقول لجہنم، اب یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب کچھ پیش آنا ہے، لازمن پیش آنا ہے، خاتم مانو خاتم. نبی کے دی ہوئی خبر پر اگر تسلیم کر لوگے اور اس کے مطابق اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لوگے، اپنا بھلا کرو گے، اگر نبی کی دی ہوئی خبر کا انکار کرو گے تو نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ پیش نہ آئے، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اپنی شامت خود بلاؤ. یہ جو کچھ پیش آنا ہے یہ تمہارے انکار کرنے سے رک نہیں سکتا، یہ تو لازمن پیش آنا ہے اور یہی کچھ. اس کے بعد فرمایا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ڈرو اس دن سے یا خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم جہنم سے یہ کہیں گے، یہ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی حل میں مزید، کیا اور کچھ ہے. یہ کیا اور کچھ ہے کہ دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جہنم بالکل لبالب بھر چکی ہوگی اور وہ پوچھے گی کہ کیا ابھی اور بھی ڈالنا ہے میرے اندر. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جہنم بھر جانے کے باوجود کہے گی کہ اور لاؤ. یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ جہنم میں انسان اس طرح سے ٹھوس ٹھوس کر بھرے جائیں گے کہ جیسے میخ زمین میں ٹھوکی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی وہاں بڑی وسعت ہو، اس کے اندر بڑے اطمینان سے آدمی پاؤں پھیلا پھیلا کر سوئے. وہاں تو یہ ہوگا کہ مجرموں کو لالا کر اس کے اندر پھونس دیا جائے, اور پھونس دینے کے بعد باوجود وہ جہنم یہ کہے گی کہ اور لاؤ, بھرو مجھے اور, یعنی وہ بھی غیظ کھائی ہوئی ہوگی انسانوں ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کفر اور سرکشی کی روش اختیار کیا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, ایک طرف جنت کے متعلق آتی ہے تفصیل قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی کہ ایک ایک جنتی کو اس قدر وسیع علاقے دیے جائیں گے کہ معلوم ہوگا کہ جسے زمین و آسمان اس کے حوالے کر, اور دوسری طرف ایک ایک جہنمی کو اس طرح سے ٹھونسا جائے گا جسے میخ زمین میں ٹھوس, اور دوسری طرف ایک ایک جہنمی کو اس طرح سے ٹھونسا جائے گا جسے میخ زمین میں ٹھوس. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کچھ دور نہیں ہوگی, یہ قریب لائی جائے گی اور کچھ دور نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ متقیوں کو جنت تک پہنچنے میں جس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ شخص جنت کا مستحق ہے اور اس کو وہاں پہنچاؤ, تو یہ نہیں ہوگا کہ کسی ٹرین میں بٹھا کر یا کسی بس میں بٹھا کر ان جنتیوں کو لے جایا جائے جنت کی طرف, اور اس میں اور کچھ نہیں تو ہوائی جہازی میں بٹھا کر ان کو لے جائے, یہ کچھ نہیں, بس ادھر حکم ہوا اور اس پر جنتی محسوس کریں گے کہ یہ سامنے چلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ اس عالم کے نرالے حالات ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کرتے. اس عالم میں مسافتیں کوئی چیز نہیں ہوں گی, اس عالم میں نقل و حرکت کے لیے کوئی لمبے چوڑے اوقات نہیں ہیں. خدا کی قدرت کا حال یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے, اور نہ معلوم کہ خدا کی اس خدائی کے اندر اور دوسری حرکت کرنے والی چیزیں کون سی ہیں کہ جن کے مقابلے میں یہ روشنی کی حرکت بھی ایسی ہے جیسے کہ چھکڑے کی رفتار جٹ کے مقابلے میں, کون اس بات کو جانتا. تو عالم آخرت میں حالت یہ ہوگی کہ ادھر حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو, ادھر جنت ہی دیکھے گا کہ سامنے جنت موجود ہے, بس دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل. ہاذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, ان سے کہا جائے گا جنتیوں سے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا, جس کی تمہیں امید دلائی گئی تھی, جس کی توقع تمہیں دلائی گئی تھی, جس کے متعلق تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم اگر یہ روش اختیار کرو گے تو یہ چیز تم کو ملے گی, تو یہ وہ موجود ہے اس داخل. اب یہاں بھی گنایا جاتا ہے جیسے اوپر گنایا گیا کس قسم کے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے, اب یہاں بھی گنایا جاتا ہے کہ جنت کے لیے کون لوگ کس قسم کے لوگ اہل ہیں, کن کو یہ چیز نصیب ہوگی. لکل اواب, وعدہ کیا گیا تھا اس جنت کا ہر اس شخص کے لیے جو اواب, اواب اوب کے معنی ہے پلٹنے کے, اور اواب بہت زیادہ پلٹنے کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک انسان ہے اور اس دنیا میں ان تمام حالات کے اندر رہتا ہے جو اس دنیا کے ہیں, اس وقت تک یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال اس کے دل پر پوری طرح سے مستحضر رہے, چھاپا چھایا رہے, اور اس سے کسی وقت بھی کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہونے پائے کہ جو غفلت کی بنا پر مبنی ہو, اور اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی کبھی خلاف ورزی نہ ہونے پائے, کبھی کوئی قصور کوئی گناہ اسے سرزد نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان انسان ہے. انسان کی جو اصل خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی اس کا قدم راہ بندگی سے ہٹے اور اس کو احساس ہو کہ میں کچھ ہٹ گیا ہوں تو پھر پلٹ کر بندگی کے راستے کی طرف آؤں, جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت اس پر طاری ہو اور اس کی بنا پر بہہ گیا ہو, جس وقت اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ پر یہ غفلت طاری ہو گئی تھی اور میں بہہ گیا تھا, فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں تازہ, جب قصور ہو جائے اس کا احساس ہوتے ہی فوراً توبہ کرے، رجوع کرے اپنے سے. یہ انسان کی اصل خوبی ہے. انسان کی اصل خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو، بالکل تمام گناہوں اور تمام قصوروں سے بالکل پاک ہو اور کسی قسم کی خطا ہو سکتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو افواہ بہت زیادہ بار بار پلٹنے والے، جب کمی ہٹے ہو رہا ہے بندگی سے پھر فوراً بندگی کے راستے پلٹ. حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے. اب اس کے کئی معنی ہیں. حفیظ کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد اس نے کیا ہے بندگی کا، جس وقت آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کے معنی کیا ہے کہ میں تجھے خدا مانتا ہوں اور میں اب تیری بندگی کروں گا، تو یہ عہد اس کی حفاظت کرتا. جو عہد بھی اس نے کیا ہے اس کی وہ حفاظت کرتا. جو عہد وہ بندوں سے کرے، جو عہد وہ کسی انسان سے کسی نوعیت کے معاملے میں، ایک عہد وہ ہوتا ہے جو شوہر اپنی بیوی سے نکاح کے وقت کرتا ہے، ایک عہد وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی طور پر ہر اولاد اپنے باپ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ہر ایک انسان کے دوسرے انسان کے درمیان جو رابطے ہیں وہ سب بھی در حقیقت عہد و پیمان پر اور میثاقوں پر مبنی ہیں، خواہ وہ لکھے ہوئے میثاق ہوں اور خواہ بے لکھے میثاق. اور ایک عہد وہ ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، جس کی بنا پر ایک آدمی مومن اور مسلم ہے. تو ہر وہ عہد جو اس نے کیا ہے اس کی فرض کا. دوسرے معنی حفیظ کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے کا، ان حدود کو کہ توڑنے والا نہ ہو بلکہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا ہو، حدود اللہ کی نگہداشت کرنے. یہ دوسری خوبی ہے ان لوگوں کی جن سے جنت کا وعدہ ہے. تیسری خوبی ان لوگوں کی یہ ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا. خشیت اور خوف دو الفاظ ہیں عربی زبان میں ڈرنے کے. خوف کا لفظ جب کبھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کے طاقتور ہونے اور اپنے کمزور ہونے کے احساس کی بنا پر کوئی اس سے ڈرے. اور خشیت کا لفظ زیادہ تر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت کا احساس کر کے آدمی اس سے ڈرے، قطعِ نظر اس کے کہ اس کی پکڑ، اس کی سزا، اس کی مار کا خوف نہیں، مجرد اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے دل پر اس کی حیبت ہو اور اس بنا پر ڈرے. تو یہاں خشیت کا لفظ استعمال ہے، یعنی اللہ کی محض پکڑ کے ڈر سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے بندہ ہونے کی حیثیت کی بنا پر ڈرتا. اور پھر اس ڈر کے ساتھ رحمان کا لفظ استعمال کیا، جو رحمان سے ڈرتا ہو، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ وہ بڑا زبردست رحیم ہے، تو اس رحمت کی بنا پر اس کے دل میں جرات پیدا نہ ہوئی ہو اس کی نافرمانی کرنے کی، بلکہ اس رحمت کی بنا کے احساس کے باوجود اور یہ سمجھنے کے باوجود کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتا. رحمت کا احساس اس کو اور زیادہ اپنے رب کے سامنے جھکانے والا ہو، رحمت کا احساس اس کو اپنے رب کے مقابلے میں جری بنا دینے والا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ خدا تو رحیم ہے، بخش دے گا، کرو یہ بھی گناہ کرو یہ بھی گناہ کرو. اور پھر بالغیب، وہ رحمان سامنے نہیں ہے، اس کے فرشتے جو پکڑنے والے ہیں وہ بھی سامنے نہیں ہیں، یہ بات بھی سامنے نہیں ہے کہ وہ رحمان دیکھ رہا ہے، یہ بات بھی سامنے نہیں ہے کہ وہ رحمان ریکارڈ کروا رہا ہے، کوئی چیز سامنے نہیں. آدمی اس دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے کہ اس کو دنیا کی ہر چیز محسوس ہوتی ہے مگر یہی بات محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی خدا بھی ہے جو اس نظام عالم کو چلا رہا ہے اور کوئی خدا بھی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا. تو خدا کو آدمی کہیں محسوس نہیں کرتا، وہ اس سے بالکل چھپا ہوا، خدا کی پوری سلطنت اس سے چھپی ہوئی ہے، خدا کی سلطنت کا سارا انتظام اس سے چھپا ہوا ہے، تو کچھ نہیں معلوم ہے یہ کارخانہ کون چلا رہا ہے، کس قسم کی طاقتوں سے وہ کام لے رہا ہے، اس کا کوئی انسان نہیں. تو نہ دیکھنے کے باوجود وہ رحمان کی ہستی کا نہ صرف یہ کہ قائل ہو بلکہ اس کی عظمت کا اس کے اندر احساس ہو اور وہ اس سے ڈرے اور اس کے رحمان ہونے کا اعتراف اور یقین رکھنے کے باوجود اس سے خوف کھائے، اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے. یہ تیسری صفت ہے ان لوگوں کی کہ جو جنت جن سے جنت کا وعدہ ہے. وجاء بقلب منیب, اور جو اللہ کے حضور قلب منیب لیے گیا ہے. انابت عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی اطاعت سے وہ معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹے, غفلت سے یاد کی طرف پلٹے. تو ہر وہ شخص کے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا دل, جو ہر معاملے میں اپنی کوئی ضرورت ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے, کوئی آفت آئے تو اللہ سے مدد مانگے, کوئی کسی موقع پر آدمی کو علم کی روشنی درکار ہو تو اللہ سے مانگے, ہدایت درکار ہو تو اللہ سے مانگے. تو جو ایسا دل لے کر آیا ہے کہ جو ہر وقت ہر موقع کے اوپر ہر ضرورت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو, یہ چوتھی صفت ہے ان لوگوں کی جن سے جنت کا وعدہ ہے. تو جو لوگ ایسے ہیں جو بار بار رجوع کرنے والے ہیں, جو اپنے عہد پیمان کی اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں, جو دے کے رحمان کے ڈرنے والے ہیں, اور جو قلب منیب لیے ہوئے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں, ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ان سے فرمایا جائے گا کہ ادخلوا بسلام, داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. سلامتی کے ساتھ مراد یہ ہے کہ ہر آفت سے محفوظ. اب اس جنت میں جانے کے بعد تمہارے لیے کوئی آفت نہیں ہے, تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں ہوگے. ہر آنے کوئی آفت ایسی نہیں ہے کہ جس کا تمہیں یہاں خطرہ ہو, نہ تمہیں کبھی انہیں اپنی غذا کے لیے کوئی تگ و دو کرنی پڑے گی, ہر چیز تمہارے لیے حاضر ہے. نہ کسی قسم کا یہ خطرہ تمہارے لیے کبھی ہوگا کہ یہ جنت ہم سے چھن جائے گی, یا اس کا کبھی ہم سے کرایہ مانگا جائے گا, یا اس میں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا کبھی بل ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. کوئی خطرہ کسی قسم کا, پورے اطمینان کے ساتھ ہر آفت سے سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہے. ذالک یوم الخلود, یہ وہ دن ہے جس سے ہمیشگی کی زندگی کا آغاز ہوگا, دائمی اور ابدی زندگی, حیات جاویدہ کا آغاز اس دن سے ہو رہا ہے. یہ وہ دن, لہم ما یشاؤون فیہا و لدینا مزید, ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. وہ لدینا مزید, اور ہمارے پاس اور مزید بھی ہے. یعنی ایک تو وہ چیز ہے کہ جس کو وہ چاہیں گے تو جو خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی پوری کی جائے, جو کچھ وہ مانگیں گے ان کو دیا جائے. وہ لدینا مزید, اور ہمارے پاس مزید بھی ہے, یعنی جس چیز کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ یہ بھی ہم مانگے وہ بھی دیا جائے. ایک وہ ہے کہ جس کو وہ خود چاہیں گے کہ ملے, ایک وہ ہے کہ جس کو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی مانگنے کی چیز ہے, یہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ جنت کی اس زندگی میں بھلا کیا لطف ہوگا جس میں خوشی کے ساتھ غم اور آرام کے ساتھ رنج اور جینے کے ساتھ مرنا نہ ہو. انسانی فطرت ہے, کتنی بھی اچھی شے اسے عطا کر دی جائے کچھ عرصے کے بعد اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی. جنت کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں کیوں کر کشش باقی رہے گی؟ یعنی میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر اتفاق ہو جائے جنت میں جانے کا تو انہیں وہاں جا کر درخواست کرنی چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ذرا جہنم میں بھیج دیا. اس طرح سے ان کے منہ کا مزہ بھی بدل جائے گا, لطف بھی پیدا ہو جائے گا. یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں اللہ تعالی کی بندگی یا ذکر کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیا دنیاوی عبادات سے ہٹ کر ہوگا، اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، اپنے قیاس اور گمان سے کوئی بات ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات اصولی طور پر آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات اور ممنوعات یہ سب کے سب اس دنیا کی زندگی کے لیے ہیں جس میں ہم امتحان کے لیے مقرر کیے ہیں. یہاں ہمارا امتحان ہے، اس لیے کچھ ہمارے اوپر چیزیں فرض کی گئی ہیں، کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، کچھ حلال ہیں. یہ سب قیود وہ ہیں کہ جو اس دنیا کے لیے. آخرت کی زندگی جو ہوگی اس کے اندر جنت میں فرائض نہیں ہوگی، وہاں آدمی جو کچھ کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا، کوئی چیز اس پر لازم کی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح سے وہاں محرمات نہیں ہوں گے کہ ایک قانون اور ایک ضابطہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ فلاں کام حرام ہے جس کو تم نہیں کر رہے، یہ قانون وہاں نہیں ہوگا. اس پابندی کے بغیر اہل جنت غلط کاموں سے خود بچیں، اپنی مرضی سے بچیں، کیونکہ اہل جنت صحیح ذوق کے لوگ ہوں گے، بد ذوق لوگ نہیں ہوں گے. اہل جنت سلیم الفطرت ہوں گے، بد فطرت اور بد سرشت نہیں ہوں گے، اس وجہ سے وہ وہاں کوئی غلط کام خود نہیں کریں گے. اسی طور سے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی خود کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ چاہے ہر وقت مشغول رہیں لیکن کوئی ان کے اوپر لازم نہیں کیا جائے گا، کوئی فرض نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اپنی رضامندی سے کریں گے. یہ اصولی بات سمجھ لیں. باقی یہ کہ ان کی عبادت اور بندگی کیسی ہوگی اور کس طرح ہوگی، تو اللہ ہمیں بھی وہ جگہ دکھانے کا موقع دے اور آپ کو بھی دے تو خود دیکھ لیں گے. یہاں ہمارے پاس کوئی ذریعہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوگی اور وہاں انسان کس طرح رہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہر روز بدلتی رہتی ہے، اور سنا ہے کہ جو فرشتہ ایک دن آتا ہے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آتا، کیا یہ سب فرشتے گواہی میں پیش ہوں گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کی ڈیوٹیاں بدلنے اور ہر مرتبہ نئے نئے فرشتے آنے کا علم کہاں سے حاصل ہوا. جو لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کے ذریعے معلومات کیا ہے، یہ کہاں سے خبر آپ کو پہنچی؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ دو فرشتے اس پر مامور ہیں اور یہی اس روز گواہی دیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو فرشتے ابتدا سے اور اس کے آخری موت کی ساعت تک وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے رہیں گے اور اس کی ہر چیز ریکارڈ کریں گے، اور وہی جا کر وہاں شہادت دیں گے. یہ خدا کے فرشتے ہمارے دنیا کے سپاہیوں اور وارڈروں کی طرح تھکنے والے نہیں ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں بدلنے کی ضرورت پیش آئے. یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ برکت کیا چیز ہے، اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں، کسی کے کپڑوں میں برکت کیسے آتی ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کی تعریف کرنے لگتا ہے آدمی تو وہ آدمی کی گرفت سے چھوٹ جاتا ہے. تو برکت بھی ایسی ایک چیز ہے کہ ہر آدمی بولتا ہے کہ فلاں کام میں برکت ہو گئی، فلاں چیز میں برکت ہو گئی، لیکن اس سے پوچھئے کہ وہ برکت کیا چیز ہے جس کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گئی، تو وہ اس کو ناپ تول کر کسی طرح سے نہیں بتا سکتا کہ یہ اتنی ہے اور اس شکل کی ہے اور اس رنگ کی ہے اور یہ اس کی موٹائی ہے. یہ اس چیز کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہا. برکت کہتے ہیں افزائش کو، اصل معنی برکت کی افزائش. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں برکت آنے کے معنی ہے کہ اس کے اندر خیر میں زیادتی ہے، اس کے اندر بھلائی پڑھنے والی اور نشو نما پانے والی ہے. بس یہ مطلب ہے برکت. یعنی اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ مثلا 100 روپے تنخواہ دیتا ہے، اس کے اندر یہ برکت ہوتی ہے کہ خود بھی کھاتا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے. ذرا آلے کہ دوسرے آدمیوں کو 500 روپے مہینہ ملتا ہے تب بھی وہ روتے رہتے ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ وہ آدمی چونکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قانع ہے اللہ نے اس کے اندر اس کے 100 روپے میں اتنی برکت دے دی کہ اس کو وہ اطمینان نصیب ہے اس 100 روپے میں جو دوسروں کو 5 روپے نصیب نہیں ہے. یہ برکت ہو گئی. کپڑوں میں برکت مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شکل کی ہوتی ہے, لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اتار کر کسی کو دیا تو اس کے معنی یہی ہیں کہ اس کرتے کے اندر کوئی بڑی خیر ہے, کوئی بڑا فائدہ ہے کہ جو شخص اس سے حاصل ہوگا, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس فائدے کی نوعیت کیا ہے اور وہ خیر کیسے. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا انگوٹھی یا ایسی گھڑی جس کا چین اسٹیل کا ہو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, اس کے مکروہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. سونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, چاندی کی ایک خاص مقدار کی حد تک اجازت دی ہے انگوٹھی میں, لیکن اسٹیل یا اور دوسری چیزیں ان کے مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اسٹین لیس اسٹیل استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری دھاتیں استعمال کر. اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود عائد کر دی ہیں, اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود عائد کر دی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں. اپنی طرف سے کھوج کریز کر کے نئی نئی حدود نکالنا اور لوگوں کے لیے گناہگار ہونے کے مزید اسباب پیدا کرنا یہ بڑی زیادتی ہے. لوگوں کو کھوج کریز کر کے خامخواہ چیزوں کو حرام اور حلال کرنے, حرام اور مکروہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا. جس چیز کو اللہ اور رسول نے منع کر دیا بس منع کر. اب اس کے بعد نئی نئی چیزیں نکالنا کہ یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی مکروہ ہے یہ صحیح نہیں. یہ صاحب نے سوال کیا کہ کیا دوزخ دائمی ہے یا عارضی؟ قرآن مجید میں جس طرح سے دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کہیں یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ دوزخ عارضی ہے. جس طرح سے کہ جنت دائمی ہے اسی طرح سے دوزخ بھی دائمی ہے, عارضی چیز نہیں ہے. خلود ابدی کا ذکر قرآن مجید میں جنت کے بارے میں بھی آتا ہے اور دوزخ کے بارے میں خالدین فیہا. تو کوئی استدلال جو بعض لوگوں نے کیا ہے جنت کے عارضی ہونے کے بارے میں وہ مضبوط نہیں, نہایت کمزور سا استدلال ہے. مثلاً یہ استدلال کرنا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا اور دوزخ کے سلسلے میں فرمایا کہ خالدین فیہا, یہ ایک کمزور استدلال ہے. اس کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنت تو ابدی ہوگی لیکن دوزخ ابدی نہیں. البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ دوزخ کا جو عذاب ہے وہ ایک ہی حالت پر نہیں رہے. مثلا عذاب شدید ہے تو عذاب شدید ابدی نہیں ہے. ایک تو جہنم میں ہونا بجائے خود عذاب ہے یہ تو ابدی ہوگا, لیکن عذاب شدید سخت سزا یہ ابدی نہیں ہے. یہ ایک خاص حد تک عذاب شدید ہوگا, اس کے بعد آدمی رہے گا دوزخ میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی دوستی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا. دوستی کے لیے دوزخ ہی ہے لیکن عذاب شدید اس کے لیے ابدی نہیں. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے حضور کا نماز جنازہ پڑھانا باعث رحمت یا مغفرت ہے, تو عبداللہ بن ابی کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی تھی. یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ میرے جنازہ پڑھنے نہ پڑھنے سے اور دعائے مغفرت کرنے یا کرنے نہ کرنے سے اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا.
یہ الفاظ غلطی سے بولے گئے ہیں, مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا تھا
کہ تم ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو ان منافقین کو میں معاف نہیں کروں گا. یہ منافقین کا ذکر ہے اور وہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اہل ایمان کا مخلص مسلمانوں کا, مخلص مسلمانوں کے حق میں جن کا مومن ہونا ثابت تھا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری دعائیں نفرت میری نماز پڑھنا ان کے جنازے پر یہ ان کے لیے نافع ہے، ان کی مغفرت کا موجب ہو.
یہ آپ نے فرمایا کہ 40 یا 100 سالے افراد کا ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھنا اس کی بخشش کا موجب ہوگا. اس کے ساتھ نبی اکرم کا اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہنا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے، آخر یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ یا حضرت فاطمہ کی نماز جنازے میں 40 یا 100 سالے لوگوں کا شریک ہونا ممکن نہ تھا. یہ اصل میں اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات میں تناقض اور تضاد ڈھونڈنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے. حضرت فاطمہ کو جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ اپنی نجات اور اپنی بخشش کی خود فکر کرو، میری بیٹی ہونا تمہارے لیے کام نہیں آئے. اور ایک ایک کو پکار کر، اپنی پھپھی کو پکار کر فرمایا کہ اپنی بخشش کی فکر کرو، میری پھپھی ہونا، میرا رشتہ دار ہونا تمہارے لیے کام نہیں آئے. وہاں ایک اصول آپ بے نشین فرما رہے تھے کہ کوئی شخص اس بنا پر کہ وہ کسی نبی کی اولاد ہے یا کسی نبی کا قریبی رشتہ دار ہے، یہ اس کے لیے نافع نہیں. نافع اگر اس کے لیے ہو سکتا ہے تو اس کا اپنا ایمان ہو. لیکن ایمان لانے کے بعد ایک شخص مومن ہے، مومن ہونے کے بعد اس کے لیے نافع. یہ کہنا کہ مومن ہونے کے بعد بھی نبی کا تعلق اس کے لیے نافع نہیں ہے جاتا، مومن نہ ہو تو نبی کا تعلق اس کے لیے قطعی نافع ہے، لیکن مومن ہو تو نبی کا تعلق اس کے لیے نافع ہے. مومن ہو تو نبی کی دعا اس کے حق میں نافع ہے، مومن ہو تو ہر مومن کی دعا اس کے حق میں نافع ہے. لیکن جہاں مومن نہ ہو وہاں اس کے لیے کوئی چیز نفع دینا.